أين؟
تخوّا يا كما
بيكوش تكينا كهونا كهونا كجو تجاو
السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے کچھ تو کہیے، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز، پروڈیوسر ہماری نخبت ملک ہیں اور ہمارے انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن۔ تو مہمان ہمارے ساتھ ہیں، لکھنؤ سے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم ان سے بات کریں، ایک جھلک ان کی آواز کی تو نہیں لیکن ان کے بارے میں ایک آواز۔
میرے بہت عزیز دوست ہیں اور اتنے شریف ہیں، وہ مطلب جوان آدمی ہیں لیکن پھر بھی بہت شریف ہیں کہ مجھے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ وہ جب پیدا ہوئے ہوں گے تو نرس کو بھی انہوں نے عذاب کیا ہوگا کہ آپا کیسی ہیں آپ، مطلب اتنے پیارے انسان ہیں بہت ہی، اور بہت اچھے شاعر ہیں، بہت بڑھیا جب شاعری کہتے ہیں، اور اتنے وہ شریف لکھنے میں پڑھنے میں ہیں کہ مجھے شعر یاد آتا ہے کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ طارق قمر صاحب، ڈاکٹر طارق قمر صاحب یا تشریف رکھے ہوئے جو لکھنؤ سے آئے ہیں۔
تو سامعین، یہ ڈاکٹر طارق قمر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ طارق صاحب، یہ آپ کا شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ تو یہ جو ابھی آپ کے لیے ایک تعریف نامہ تھا، تو بس یہ تو میں نے آپ کی شاعری پہ تو بات ہوگی، پورا گھنٹہ ہمارے پاس ہے، میں نے کہا یہ شرافت کا بڑے چرچا ہے آپ کے، تو یعنی یہ کوئی انوکھی بات ہے، شریف ہونا کچھ ایسا لگتا ہے کچھ انوکھی بات ہے تھوڑی سی۔
نہیں، وہ اصل میں ہوتا کیا ہے نا کہ شعرا کرام کے تعلق سے بڑے وسوسے سے بڑے اندیشے بڑے خدشے رہتے ہیں، تو اگر واقعی ان کی شرافت کا ذکر کیا جائے تو اس معاملے میں تو میں خود کو خوش نصیبی سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ ایک اینکرنگ پارٹ تھا ڈاکٹر کمار وشواس صاحب کا۔ یہ ظاہر ہے کہ دبئی میں مشاعرہ ہوتا ہے اور عالمی مشاعرہ ہوتا ہے وہاں، اور اکثر و بیش مجھے شرف حاصل رہا ہے کہ اس مشاعرے میں میں نے شرکت کی ہے، تو جب جب وہاں پر جانا ہوا ہے تو لوگوں نے بہت عزتوں سے بڑی محبتوں سے نوازا ہے، اور اکثر و بیش کمار صاحب ہی اس کی نظامت بھی کرتے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا ان کا اپنا مخصوص انداز ہے۔
اور آپ کے دوست بھی ہیں پھر؟
جی 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 جی۔
اچھا، خیر، اچھا لگا مجھے، بڑا شگفتہ سا لگا، تو میں نے کہا چلیے یہی اس کو کریں۔ تو اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ لکھنؤ سے ہیں طارق قمر صاحب، ڈاکٹر طارق قمر بلکہ، اور اس ہمارا یہ پروگرام فیس بک پر براہ راست جا رہا ہے، آپ جو بھی کمنٹس کریں گے میں دیکھ سکتی ہوں ان کو، کچھ نظر آ رہے ہیں مجھے، بشیر ٹھوکر، ندیم ملک، معشوق صاحب، ثانیہ کاکڑ وغیرہ۔ تو لیکن ابھی ہم بات چیت شروع کرتے ہیں اور آپ کے جو بھی پیغامات ہوں گے ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ ایک درخواست اور ہے، کیونکہ ہمارا جو ٹول فری نمبر ہے وہ صرف پاکستان کے لیے ہے، اور شاعر ہمارے اس وقت انڈیا سے ہیں، تو اگر بھارت سے کوئی ان سے بات کرنا چاہیں اور فون کرنا چاہیں تو آپ یہاں پر فیس بک پر اپنا نمبر لکھ دیں، ہم آپ کو فیس بک پر کال کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور تو نمبر جو ہمارا اس کا ہے ٹول فری نمبر تو آپ کو پتہ ہے، 0800-77789، مگر یہ صرف پاکستان کے سننے والوں کے لیے اور لینڈ لائن کے لیے۔ تو اچھا طارق صاحب، اب آپ تھوڑا سا شروع کیجیے، آپ کے تو پورے یعنی آبا و اجداد تک شعر کا سلسلہ ہے، تو تھوڑی سی اپنی کہانی ہمیں سنائیے۔
ہاں دیکھیے، اصل میں ایک ایسے خاندان میں میرا مطلب پیدائش ہوئی میری، کہ جہاں پر واقعی کچھ دولت تو بہت نہیں تھی لیکن علم کے خزانے ہمیشہ رہے، اور کچے سے مکان میں مطلب کتابوں کی فردوس ہمیشہ تعمیر ہوتی رہی، تو اس معاملے میں میں خود کو خوش نصیب تصور کرتا ہوں کہ ایک ایسا خاندان جو کئی حوالوں سے بڑا باوقار بڑا باعزت رہا۔ ظاہر ہے کہ دادا میرے بڑے عالم تھے فارسی کے، اور بڑے دسترس رکھتے تھے عربی، فارسی اور اردو پر۔ اچھا، اس کے بعد وہ سلسلہ تھا، ظاہر ہے ان کا تعلق ایک بڑے مخصوص خانوادے سے تھا، تو وہ پیرا مریدی کا ایک سلسلہ تھا، تو جہاں پر لوگ اپنی زمینیں مطلب سعادت جو تھے وہ خم کرتے تھے، مریدوں کا سلسلہ باقاعدہ طور پر آنے جانے والوں کا، تو وہ اس اعتبار سے بھی وہ بڑا اہم خاندان تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ میں خود کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ دنیا پرستی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آدمی کو اپنا محاسبہ کرنے پر بھی مجبور کرتی ہے، لیکن ہاں یہ امر جو ہے میرے لیے واقعی قابل اعزاز ہے کہ ایک ایسے خاندان میں تولید ہوئی کہ جس پر میں ناز بھی کر سکتا ہوں اور فخر بھی کر سکتا ہوں میں۔
جی، تو آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ دیتے شاکر ہیں ہمارے ساتھ وہاڑی سے۔ جی اللہ دیتے شاکر صاحب، سب سے درخواست ہے کہ مختصر رکھیں اپنے سوالات۔ جی شاکر صاحب،
हाँ जी, बहुत शुक्रिया मैडम जी. सबसे पहले सलाम, और मेरा सवाल है कि आपका जो शायरी मजमुआ है उसका क्या नाम है, अगर कोई छाया हुआ है तो.
अच्छा,
इस बारे में
तो अलादीन शाकिर साहब, आपका तखल्लुस है कि शाकिर. अच्छा, इनका फोन कट गया. मैं पूछना चाहती हूँ, ये भी शेर कहते हैं जी, आपसे इन्होंने सवाल किया तो आपके तो एक से ज्यादा मजमुए हैं, अगर आप बताएं उनके बारे में.
हाँ देखिए, एक शेरी मजमुआ जो मेरा था पहले, वो था शजर से लिपटी हुई बेल. और जाहिर है कि वो एक ऐसा मजमुआ था कि जो जिस पर दुनिया अदब के बहुत मुमताज नाकदीन ने अपनी आरा उसकी बड़ी पजीराई की गई. और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो अदबी एतबार से एक चौंकाने वाला मजमुआ इस एतबार से था कि जितने भी एक हमारे शायरी के या तनकीद के हवाले हो सकते हैं, सबने कहीं ना कहीं उसको सराहा और मुझे लोगों ने मशवरे भी दिए और हौसला अफजाई भी की. तो शजर से लिपटी हुई बेल जो था वो अदबी हल्कों में खासा पॉपुलर हुआ, मकबूल हुआ, और उसी ने एक ऐसी बिना रखी कि मुझे मजीद लिखने का हौसला भी मिला. और ये भी एहसास हुआ कि बेहतर तहलीकात का सामने आना जो है वो अपने आप में शायर के लिए भी और शायरी के लिए भी और आने वाले लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं सूदमंद जरूर साबित होता है. और ये कोशिशें जो है, ये तख्लीकी अमल हमेशा जारी रहना चाहिए. तो मुख्तलिफ मसरूफियात के बावजूद भी कोशिश मैंने यही की कि ये सिलसिला जो है शेरी सफर ये बदस्तूर जारी रहे, और हमारा जैसे जैसे वक्त मिलता है तो अपनी छोटी फूटी कोशिशें मैं करता रहता हूँ.
अच्छा अच्छा, कुछ नाम पढ़ दूँ. बाबा जैट, अफजल खान, शब्बीर नजर, नाजिर, फजल वहीद, सरताज खान और तौसीफ राहत, इन सब ने
आपके सभी सुनने वालों को, आप पसंद करने वालों को मैं अपना मतलब सलाम पेश करता हूँ, और मेरी बहुत सी दुआएं, मेरा सलाम, मेरी मोहब्बत है तमाम सामईन के लिए आपके.
बहुत शुक्रिया आपका. एक सामईन के लिए कोई शेर भी पढ़ दीजिए. आप तो मुशायरों में जाते हैं तो अपने जैसे मुखातिब होके.
मैंने देखा जी, मुशायरों में मेरा आना जाना रहता है और अक्सर रहता है
जी.
तो बहरहाल मैं एक शेर पढ़ देता हूँ कि कागज की एक नाव अगर पार हो गई
जी,
कागज की एक नाव अगर पार हो गई, इसमें समंदरों की कहां हार हो गई.
वाह वाह वाह, बहुत खूब. मुझे आपका एक शेर बहुत पसंद आया था, बल्कि मैं पूछूंगी. वो जो है आपका, अजब गरीबी के आलम में मर गया एक शख्स के सर पे ताज था, दामन में एक दुआ भी ना थी. बहुत मुझे अच्छा लगा. तो ये पॉलिटिकल इसका कोई इम्प्लिकेशन है या ये वैसे ही आपने एक शेर कहा.
नहीं देखिए, होता क्या है कि जिस माहौल में हम सांस लेते हैं. अच्छा, आप ये भी जानती हैं कि मेरा ताल्लुक सहाफत से है, तो मुख्तलिफ मौजूदात, मुख्तलिफ मसाइल जो सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं उन चीजों से भी मुतासिर होते हैं जो नापसंदीदा होती हैं. कहीं कहीं वो चीजें भी अपील करती हैं जो आपको बहुत पसंद होती हैं. और वो तमाम जो पूरे महवर हैं वो शायरी के लिए मवाक फराहम करते हैं
जी.
तो मैं तो कह ही सकता हूँ कि जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसका सियासी पस मंजर भी होता है, लेकिन जो शेरी सलीका रखने वाले लोग हैं, शेरी इजहार का सलीका रखने वाले लोग हैं, वो चाहते यही है कि बात अलामतों में, इशारों में करा जाए डायरेक्टली.
बिल्कुल. अब लेकिन एक अच्छी बात ये होती है जब ऐसे शेर होते हैं ना जिनका हमें, तो हम अपने अपनी इमेजरी हमारी बहुत एकदम से रिच हो जाती है, हम अपने अपने अंदाज से उसको सोचते हैं. अच्छा, आपने शुरू में मैंने जो एक दिया इक्तिबास, तो जिसमें ये था कि बड़े शरीफ है. अब ये ना समझिएगा ये मेरा जुमला मोतरजा नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ एक बात. मैंने फेसबुक पर जब देखे आपके बारे में मजामीन जो आपने खुद डाले हुए हैं, मतलब उर्दू शायरी के नए इम्कानात की नवीद, एक मुनफरिद गजल गो डॉक्टर तारिक कमर, उर्दू शायर, अच्छा एक जनाब था 21वीं सदी का संजीदा मिजाज शायर तारिक कमर वगैरह वगैरह, तो सब खवातीन ने आप मजामीन लिखे हुए हैं. तो इसका मतलब आपकी शायरी पॉपुलर ज्यादा खवातीन में है, नकादों में, और ये नहीं, ऐसा नहीं है.
नहीं, ऐसा भी है, लेकिन ये मतलब हतमी तौर पर ऐसा नहीं है.
अच्छा,
देखिए मैं बता दूं आपको कि जो किताब तरतीब दी गई तो वो मेरे संभल की ही एक खातून है, जहाँ का मैं, जहाँ मेरी पैदाइश हुई, जिस जिले में डॉक्टर किश्वर जहाँ जैदी, तो उन्होंने बड़ी मतलब खूबसूरत सी किताब तरतीब दी जिसका उनवान है गंगा जमुना के साहिलों पर डॉक्टर तारिक कमर
जी.
लेकिन इस किताब की खसूसियत यह है कि इसमें मतलब बड़े मोतबर जो हमारे कलमकार हो सकते हैं, नाकदीन हो सकते हैं, शोरा हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं चंद नाम ले दूँ, मोहतरम शमसुज्जमान फारूकी साहब हैं, प्रोफेसर शारिफ रुजवी साहब हैं, गोपी चंद नारंग साहब हैं, प्रोफेसर मलिकजादा मंजूर साहब हैं, प्रोफेसर आसिफ जमानी हैं, गुलजार बेलवी हैं, अंबर बहराइची हैं, बेकल उत्साही हैं, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब हैं, राहत साहब हैं, मुनवराना साहब हैं, हक्कानुल कासमी साहब, और ऐसे ही एक पूरी फहरिस्त है, एक पूरी कहकशा है जिन्होंने कहीं ना कहीं मुस्बत राय का मतलब इजहार किया है. तो उससे हौसला मुझे भी मिला है, और जो ये मजामीन है, शायद मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि इनका हक अदा मैं कभी कर पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जब लोग कुछ लिखते हैं तो एक तो ये है कि खुद को हौसला मिलता है, और फिर ये कहीं ना कहीं एहसास होता है कि हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई हैं. کیونکہ جب توسیفی کلمات آپ کا مقدر بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ستائش آپ نے قبول کر لی, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی ہیں, اب آپ کو مزید محتاط رہتے ہوئے اچھا کام کرنا ہے.
اور خاص طور پہ آپ چونکہ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, آپ ٹیلی ویژن زی ٹی وی میں کام کرتے ہیں, اس میں تو میڈیا کے لوگوں کی تو بہت ذمہ داری بنتی ہے یہ کہ وہ ساتھ ساتھ اپنے امیج کو بھی اور جو ان کے ساتھ ایک شہرت ہے, اور ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا والوں میں ایک احساس ذمہ داری زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگوں کے سامنے. اچھا شہباز بھٹی, محمد راشد, غلام قادر عمرانی, افضل خان, محمد رحمان عالم, احسان اللہ شیرانی, سید نصیر خان, محمد فرحت علی, حاجی زانی آوان, مظلوم یار, ذوالفقار صاحبان اور صابر یوسف, سیف خان, چودھری الفت عباس, ان سب نے پسند کی ہے, آپ کو خوش آمدید کہا ہے اور منتظر ہیں.
بہت شکریہ, تمام سامعین کا بہت شکر گزار ہوں میں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ پروگرام اسی طرح مقبول ہوتا رہے اور اس میں یہ لوگ شرکت کرتے رہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے حق میں بھی یہ دعائیں فرما دیں کہ کچھ مزید بہتر میں لکھ سکوں تاکہ ان کی توقعات پر پورا اتر سکوں. جی
بالکل. اچھا چلیے ہم چلتے ہیں, آپ کی ایک اور چھوٹی سی جھلک آپ کی آواز کی وہ سنتے ہیں.
زندگی میں دو مرتبہ آنکھیں اچھی لگیں, ایک دفعہ تو یہ جب اپنی محبوبہ کو دیکھا تھا تو محبت ہو گئی تھی ان آنکھوں سے, اور اب آنکھوں سے عقیدت ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے باپو کے درشن کر لیے ہیں. دو تین وہ شعر پیش کروں گا جو میں نے باپو کی کتھا سننے کے بعد کہے ہیں. ملاحظہ کریے گا کہ یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے, چلو اچھا ہے کچھ خطرہ نہیں ہے. بڑے لوگوں سے مل کر دیکھائے, بڑے لوگوں سے مل کر دیکھائے, کسی دیوار میں سایہ نہیں ہے. بڑے لوگوں سے مل کر دیکھائے, کسی دیوار میں سایہ نہیں ہے, بچھڑ کے اس سے طارق جی تو لوگے, بچھڑ کے اس سے طارق جی تو لوگے, مگر یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے.
تو طارق صاحب آسان کر دیا آپ نے میرا کام, بجائے اس کے کہ میں پوچھتی کہ کس کی وجہ سے شعر کہا, کس کی آنکھوں نے یہ جادو کیا. چلیے آپ ہی بتائیے کہ شاعری کا آغاز اسی طرح ہوا, کسی کی آنکھوں کی وجہ سے؟
شاعری جو کا جو مشغلہ ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ بڑا کبھی کبھی بڑا ذاتی ہوتا ہے, کبھی کبھی کائناتی ہو جاتا ہے. یہ جو کلپنگ آپ نے سنوائی ہے تمام ناظرین کو, سامعین کو, ظاہر ہے کہ لندن کا وہ مشاعرہ ہے جو یہاں پر ہمارے مرادی باپو جی کے اعزاز میں منعقد ہوا. وہاں پر ان کی کتھا میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا بہترین مرکز ہے, بڑا محور ہے جہاں پر ہم سب لوگ شریک ہوتے ہیں. تو اب بہرحال میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں
جی.
تو وہ شاعری کہیں نہ کہیں بڑا ذاتی ہوتے ہوئے بھی کائناتی ہو جاتا ہے یہ عمل. ہاں ہوتا یہی ہے کہ دیکھیے جس ماحول میں پرورش ہوئی اس میں بہت زیادہ تو ایسے حالات نہیں تھے کہ جہاں باقاعدہ طور پر کوئی ایسی پیش رفت کی جائے, چاہے وہ محبت کے حوالے سے ہو, الفت کے حوالے سے ہو, چاہت کے حوالے سے ہو, لیکن چونکہ یہ فطری تقاضے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ متاثر ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے. تو حتمی طور پر تو ایسا نہیں ہے, لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوئی اٹیچمنٹ, کوئی ایک تعلق, کوئی ایک ایسا عمل ضرور ہوتا ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں باندھے رکھتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کا کوئی شریف سفر شروع ہوتا ہے یا اظہار کا کوئی دوسرا وسیلہ آپ اختیار کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ فطری چیزیں ہوتی ہیں وہ طارق عمر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ داخلی طور پر ضرور متاثر کرتی ہیں آپ کو, جو پھر ایک بہت پرسنل سا معاملہ ہو جاتا ہے. آپ سمجھ سکتی ہیں میری بات.
جی ہاں بالکل. اچھا آپ سے کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ فیس بک پہ ساتھ ساتھ آتے ہیں پروگرام, میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ آپ فیس بک پر جائیں تو نہ صرف یہ کہ آپ پروگرام سن سکتے ہیں بلکہ آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. سندھ لسنرز کلب نواب شاہ سے کئی کمنٹس ہیں اور خاص خیلی صاحب کا بھی ہے. روز پیٹل ظاہر ان کا یہ قلمی وہ ہوگا, ان کی فیس بک آئی ڈی ہوگی, نام انہوں نے نہیں لکھا, بہرحال پسند کیا. اور درویش باغ سے توصیف شوقی نے, انڈیا کا کشمیر ہے یہ, وہاں سے انہوں نے کہا ہم فون کر لیں, ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو. رانا طاہر اور ان سب نے پسند کیا آپ کے پروگرام کو. ٹھیک ہے, تو
بہت شکریہ.
تو چلیے اب کچھ کیوں نہ کلام آپ اپنی پسند کی کوئی چیز سنائیے. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ وہی سنائیے جس کا ایک شعر مجھے پسند آیا تھا جو میں نے آپ کو ابھی سنایا.
اچھا جی. دیکھیے اصل میں کیا ہے نا کہ میں نے مختلف اصناف میں تباہ آزمائی کی, लेकिन जो लोगों ने कहा वो यही कहा कि तारीफ नज़्मे बहुत अच्छी लिखते हैं, तारीफ रंगे बहुत अच्छी कहते हैं। तो हालांकि मैं अपने बारे में तो यही कहता हूँ कि अभी कुछ ऐसा कारनामा मैंने शायद अंजाम नहीं दिया है। बहरहाल आपका हुक्म है तो मैं वही गजल सुना देता हूँ जिसका आपने फरमाइश की है। हुक्म क्या मुरादा फरमा लीजिए अपने तमाम सामईन के लिए, बिलखसूस आप लोग उन तमाम लोगों के लिए जो आपके प्रोग्राम बड़ी पाबंदी से बड़े कायदगी से सुनते हैं। तो उसका मतलब यह है कि न तुम मिले थे तो दुनिया चराग पाधी न थी, न तुम मिले थे तो दुनिया चराग पाधी न थी, ये मेहरबान तो नहीं थी मगर खफा भी न थी।
वाह 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 बहुत खूब।
ये मेहरबान तो नहीं थी मगर खफा भी न थी। और ये शेर जो आपने प्रसन्न फरमाया था कि अजब गरीबी के आलम में मर गया एक शख्स, अजब गरीबी के आलम में मर गया एक शख्स के सर पे ताज था दामन में एक दुआ भी न थी।
वाह 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 बहुत खूब।
के सर पे ताज था दामन में एक दुआ भी न थी। और ये शेर भी मुरादा फरमा लें कि न इतना बिखरी थी पहले किताबें हस्ती थी, न इतना बिखरी थी पहले किताबें हस्ती थी, और इतनी तेज मेरे शहर की हवा भी न थी, न इतना बिखरी थी पहले किताबें हस्ती थी और इतनी तेज मेरे शहर की हवा भी न थी। और मेरी हयात कहाँ तक तेरी सफाई दूं, मेरी हयात कहाँ तक तेरी सफाई दूं, कि तू खराब नहीं थी तो पारसा भी न थी, कि तू खराब नहीं थी तो पारसा भी न थी। और भला किया कि हमें जहर दे दिया तुमने, भला किया कि हमें जहर दे दिया तुमने, अलावा इसके हमारी कोई दवा भी न थी।
वाह वाह।
अलावा इसके हमारी कोई दवा भी न थी। और इस गजल का ये आखिरी शेर आपके तमाम मोतबर मौजूद सामीन की नजर के बदल रहा है मुसलसल मिजाज दुनिया का, बदल रहा है मुसलसल मिजाज दुनिया का, ये बेवफा थी मगर ऐसी बेहया भी न थी। बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत खूब बहुत खूबसूरत। अच्छा तो अब आप हमें ये बताइए कि आपने कई शायरों से जब मैं बात करती हूँ इंडिया में तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त इंडिया में जो फजा है उर्दू शायरी के लिए और मुशायरों के लिए तो ये एक प्रोफेशन की तरह है। यानी ये मैं फिर एप्रिसिएशन में कह रही हूँ क्योंकि एक बड़ी बात है कि अगर एक फनकार को उस चीज में उसकी जिंदगी की रोजी रोटी भी उस चीज से चल सके। तो क्या ऐसा है इस वक्त इंडिया में कि कोई शायर सिर्फ अपने प्रोफेशन उसका प्रोफेशन शायरी हो और वो सरवाइव कर सकता हो बाइज्जत तरीके से?
ये बहुत बड़ा मानी खेज भी है और ये हमारे अदब की जो सिमत रफ्तार है उसके अंदाजे के लिए बड़ा अहम सवाल है। और ये जो सवाल है ये बिल्कुल सही है और इसका जवाब मैं दे दूँ आपको कि वाकई ऐसा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जरिया मुआज जो है शायरी है और वो इस शायरी के हवाले से जाहिर है कि कुछ कफील भी हैं और उन लोगों से भी किफालत कर रहे हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं और बड़ा माकूल सा ये जरिया है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि दूसरे जो प्रोफेशन हो सकते हैं जराए हो सकते हैं हमारे मुआश हासिल करने के तो उससे कहीं पीछे हमें ये नजर नहीं। हालांकि ये बहुत बड़ा तबका ऐसा नहीं है, कुछ ही लोग ऐसे हैं जिसमें यह है कि जिन्होंने बाकायदा तौर पर शायरी को जरिया मुआश बनाया है और बहुत कामयाब है। उसमें कुछ नौजवान भी हैं हमारे, कुछ सीनियर लोग भी हैं और ऐसे भी लोग हैं जो अब आना चाहते हैं इस प्रोफेशन में बाकायदा मुआश के तौर पर। लेकिन देखिए इतना जरूर होता है कि जब चीजें कमर्शलाइज हो जाती हैं या बिल्कुल इक्तसादियात उन पर हावी हो जाती है तो कहीं ना कहीं फिर इनके दूसरे पहलू जो हैं दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं वो कमजोर होने लगते हैं। तो इंडिया में ऐसा है और बड़ा रोशन पहलू है ये कि लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं कभी कभी यह एहसास भी होता है कि इसी कमर्शलाइजेशन ने जो है हमारी अदबी कदरों को कहीं पामाल किया है, कहीं ना कहीं वो खराबियां दर आई हैं हमारे मुशायरे के मोतबर दाइस पर स्टेज पर जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं आपके सवाल का जवाब यही देना चाहता हूँ कि ये ऐसा है, हो रहा है और इसके इम्कान मजीद बढ़ते जा रहे हैं। जी
अच्छा, मैं बल्कि अपनी शिकायत पहुंचा दूं आपको। मैं बड़े शौक से ये देखती हूँ मुशायरे वगैरह जब आते हैं ना फेसबुक पर भी पढ़ उनके बारे में। मैंने देखा है जो आप लोगों के आप लोग क्या नाजिम कहते हैं गालिबन की जो निजामत के फराइज अंजाम देते हैं कभी कभी वो इतने जोर शोर से दाद देते हैं, इतने जोर से कि मतलब हर आवाज उसमें दब जाती है, इवन शायर की अपनी आवाज भी। तो क्या ऐसा आप लोगों को भी फील होता है कि ऐसा होता है कि मतलब बेशक दाद तो देनी चाहिए लेकिन इतनी भी ज्यादा ना हो कि उसमें मजा उसका खत्म हो जाए वो जो हम शेर सुन रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं?
اصل میں دیکھیے یہ سوال اپنے آپ میں بڑا اہم سوال ہے اور اس کا تعلق ہماری جو قدریں ہیں جو ہماری روایتیں ہیں ان سے ہے. دیکھیے کوئی بھی فنون لطیفہ ہو کوئی بھی ذریعہ ہو کوئی بھی ہمارا شعبہ ہو سب میں کہیں نہ کہیں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور یہ جو آپ کا یہ انداز فکر ہے یہ واقعی ہمیں بھی متاثر کرتا ہے کبھی کبھی. ہم بھی سوچتے ہیں کہ یہاں پر شاید چیخنے کی ضرورت نہیں تھی یا یہاں پر بڑی سلیقہ مند داد کی ضرورت تھی, لیکن ہوتا کیا ہے کہ مشاعروں کے اپنے تقاضے ہیں. مشاعرہ کہاں پر ہو رہا ہے یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے, مشاعرہ کون کرا رہا ہے یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے, مشاعرے میں مدعو کس نے کیا ہے یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو دیکھیے ایک مکمل نظام ہے معاشرہ, مشاعرہ جو ہے, اور جب سے کمرشلائز ہو گئی یہ چیزیں تب سے یہ چیزیں اس میں زیادہ در آئی ہیں. تو کہیں کہیں احساس تو یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص پر چیخ کے داد دینے کی ضرورت نہیں تھی تو یہ کہیں بارے سماعت ہوا ہے یا کہیں ایسا لگتا ہے کہ سماعت میں خراشیں پیدا ہوئی ہیں. تو یہ میں آپ تسلیم کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے, اس میں کسی نہ کسی سطح پر سدھار کی ترمیم کی ضرورت ہے. جی
بالکل. اچھا میں اپنے ایک کالر نے بڑی شکایت کی, آفتاب شبیر نے, ہمارے بہت زیادہ جو لسنرز ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو وہاں ابھی تک لوگ لکھنا اور پڑھنا بھی جانتے ہیں, مطلب پڑھنا تو ہر جگہ, لکھنا تو اور پڑھنا مشکل ہو تو بولتے تو ہر جگہ ہے, لیکن یہ کہ کشمیر میں ان کا رسم الخط بھی ابھی تک عربک ہے, تو ان کو ہمارے فیس بک کے میسیجز وغیرہ بھی. تو آفتاب شبیر نے بہت پسند کیا ہے پروگرام کو, اپنا فون نمبر بھی لکھا ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی, تو ہم آپ کو ملاتے ہیں آفتاب. اور آپ کا میں نے نام پڑھا تھا پہلے بھی, غالباً مس ہو گیا. اس کے علاوہ ایس ڈی چرن, غلام حسین سنجرانی, فاروق کرک, مہر سلیم, آفتاب شبیر, ان سب نے کیا ہے. اچھا دو ہمارے کالرز ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ, میں تھوڑا سا نام ان کا بھول گئی. ایک تو ذوالفقار صاحب ہیں, جی ٹوبر ٹیک سنگھ سے, ذوالفقار رند ہے ہمارے ساتھ ٹوبر ٹیک سنگھ سے. جی ذوالفقار صاحب,
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ذوالفقار صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہم اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور میڈم آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اتنے اچھے شہر کو ڈھونڈ کے لاتی ہیں اور ہمیں دلچسپی ہوتی ہے, بڑی توجہ سے سنتے ہیں کہ مہمان کہاں سے آیا ہے, اس کی لائف کیسی ہے. میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے کون سے ضلع سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے کبھی پاکستان میں کوئی مشاعرہ پڑھا ہے؟
جی جی جی, اچھا سوال ہے آپ کا.
میں مشتاق آپ کا سوال پوچھا, پہلے تو آپ کی پسندیدگی کا, آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. اور میں بتا دوں آپ کو کہ میرا تعلق ایک یہاں ریاست اتر پردیش کا ضلع ہے سنبھل, سنبھل سے ہے, اور میں گزشتہ 20 سال سے لکھنؤ میں مقیم ہوں, یعنی کہ لکھنؤ میرا وطن ثانی ہے. جو معاش کے سلسلے میں یہاں پر آیا تھا اور پھر لکھنؤ والوں نے مجھے تسلیم کر لیا, اب لوگ کہنے لگے ہیں کہ زبان و بیان کی ایک بار سے اور اپنے دوسرے حوالوں سے تاریخ بالکل لکھنوی نظر آتے ہیں, لیکن مجھے فخر اس بات پر ہے کہ میرا تعلق سنبھل سے ہے اور میں کئی شہروں کی نمائندگی کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو 2 مرتبہ میں پاکستان بھی گیا ہوں ماشاءاللہ, اور وہاں پر میں نے جو آپ کا یہ قائد اعظم کے سلسلے میں مشاعرہ ہوتا ہے کراچی میں اس میں شرکت کی ہے.
اچھا.
ایک مرتبہ میرا جانا سلام کی محفل میں بھی ہوا ہے, تو میں مسالمہ پر میں بھی وہاں گیا ہوں. تو یہ مختلف حوالے بنتے رہتے ہیں, یوں تو ہم لوگ ساری دنیا میں سفر کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جب اپنے پڑوسی ملک میں جاتے ہیں, ایک ایسے ملک میں جس سے چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتے بڑے خوشگوار ہوں, دونوں ملک کے مابین بڑا باہمی اتحاد قائم ہو, لوگ محبت سے رہتے ہیں, وہاں جاتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے اور چاہتے ہیں کہ ادب کے ذریعے ہم لوگوں کے رشتے مزید استوار ہوں, مزید بہتر ہوں, تاکہ دونوں ملک محبت, امن, چین, سکون کے ساتھ رہیں. جی
بالکل. اچھا فاروق صاحب ہیں ہمارے ساتھ کرک سے, کے پی کے. جی فاروق صاحب.
جی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام فاروق صاحب. جی
میڈم یہ صاحب آپ کا مہمان جو ہے, ہمیں انہیں سلام پیش کرتے ضلع کرک مکوڑی گاؤں سے.
جی
وعلیکم
السلام.
ہمارے ساتھ اور بابو صاحب بڑے شوق سے پروگرام سن رہے ہیں, ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہوئے گاؤں میں.
اچھا
تو ان کی درخواست ہے کہ انہوں نے کبھی پشتون مشہور معروف شاعر غنی خان جو ہے یا خوشحال خان یا رحمان بابا کسی کا کلام انہوں نے پڑھا ہوا,
یعنی صوفیانہ کلام جو ہے. جی ہاں میں پوچھتی ہوں آپ سے طارق, یہ جو ہیں یہ لوگ, ان کے سب کے تراجم موجود ہیں, گو کہ پشتوں میں شاعری ہے, لیکن آپ نے پڑھا ہے یہ صوفی شاعروں کو ان میں سے؟
ہاں ہاں میں نے بالکل پڑھا ہے, اور میں بتا دوں آپ کو کہ ان شاعروں کو پڑھنے کے بعد مطلب عقل و فہم کے دریچے واہ ہوئے اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں یہاں پر کہ جب تصوف کی بات کرتے ہیں ہم, صوفی شاعروں کی بات کرتے ہیں, پشتوں میں تو صاحب بڑے عجیب و غریب لوگ گزرے ہیں, تو میں نے ان کے تراجم پڑھے بھی ہیں, اور ایک نظم اس حوالے سے آپ کو بس دو چار چھ مصرے سنا دوں تاکہ ان لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ دیکھیے تصوف کی جو جڑیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس سرزمین سے نکلتے ہوئے ہم لوگوں تک بھی پہنچے ہیں, اور یہاں پر بھی اس تصوف کے حوالے سے بڑی گفتگو کی جاتی ہے, اس کے بڑے تخلیق کار یہاں موجود ہیں, ہم خود مقلد ہیں اس کے, تو وہ میں اگر اجازت ہو فاروق بھائی
کیا جی بالکل
لوگ پسند کریں تو میں ایک نظم سنانا چاہتا ہوں.
بالکل سنائیے. فاروق صاحب جا چکے ہیں, ان کا فون کیونکہ ہٹ جاتے ہیں, دوسرے کالر آ جاتے ہیں, تو آپ سنائیے اپنی, وہ سن رہے ہیں آپ کو.
جی دیکھیے اس کا عنوان ہے کہ یقین خدا ہے,
یقین خدا
نہ مسجدوں میں نہ مندروں میں, نہ مسجدوں میں نہ مندروں میں, نہ ممبروں پر نہ سیڑھیوں پر, نہ گنگا جمنا کے ساحلوں پر, کہیں بھی اس کا پتہ نہیں ہے, خدا نہیں ہے. اگر خدا ہے تو زندگی کو طرف کی آنکھوں میں بے یقینی کے خواب کیوں ہیں, اگر خدا ہے تو زندگی کو طرف کی آنکھوں میں بے یقینی کے خواب کیوں ہیں, مہاجرین وفد قدموں سے کیوں لپٹتی ہے بے زمینی, مسافرین خدا کے حق میں عطاب کیوں ہیں, عذاب کیوں ہیں. اگر خدا ہے تو آدمی کے لہو کا سیلاب کیوں رواں ہے, اگر خدا ہے تو آدمی کے لہو کا سیلاب کیوں رواں ہے, اگر خدا ہے تو شام و کوفے میں کیوں اسیروں کا کارواں ہے, اگر خدا ہے تو دست صفاق تتلیاں کیوں مچل رہے ہیں, اگر خدا ہے تو دست صفاق تتلیاں کیوں مچل رہے ہیں, اگر خدا ہے تو کیوں یہ جگنو سیاہ ضمیری کی مٹھیوں میں مچل رہے ہیں, اگر خدا ہے تو حق پرستوں کے حق میں زنجیر کس لیے ہے, اگر خدا ہے تو حق پرستوں کے حق میں زنجیر کس لیے ہے, اگر خدا ہے تو قید خانے میں ایک بچی کی فوان شبگیر کس لیے ہے, اگر خدا ہے تو پھر یہ تعبیر خواب کیوں ہے, بندش آپ کیوں ہے, ہزاروں شمروں یدید اب تک ہمیں ہی کیوں پیاسا مارتے ہیں, لہو کے چڑھتے ہوئے سمندر یہ کس خدا کو پکارتے ہیں. اب دیکھیے تصوف کی جو بنیادی جڑیں ہیں, جو تصوف ہم تک پہنچتا ہے, اب یہاں سے یہ نظم گریز لیتی ہے, اور میں اس تصوف کی طرف رجوع کرتا ہوں جہاں سے یہ گفتگو شروع ہوئی تھی کہ مگر خدا ہے, مگر خدا ہے وہ ایک لمحہ جو عقل و دانش سے معاورہ ہے, جسے سمجھنے کی جستجو میں زمانہ صدیاں لگا چکا ہے, وہ ایک آنسو جو ظلمتوں کا جواب بن کر کسی کی آنکھوں سے گر پڑا ہے, وہ ایک جذبہ جو زیر خنجر بشکل سجدہ ادا ہوا ہے, بتا رہا ہے کہیں خدا ہے, یہیں خدا ہے, یہیں خدا ہے. تو یہ جو یقین ہے یہ اس تصوف کی بڑی معتبر نمائندگی ہے, یہ یقین کہ جو ہمارے پشتوں کے ادب میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے, اور ترکی میں بھی ہے, تو یہ تمام چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں ظاہر ہے مختلف زبانوں مختلف مسلکوں کے اعتبار سے, تو تصوف نے تو ہر جگہ اپنے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں, کبھی عملی طور پر اور کبھی تحریری طور پر. بہرحال آپ گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں.
بالکل. اچھا ہمارے ساتھ ایس ڈی چرن صاحب ہیں انڈیا سے. جی ایس ڈی چرن صاحب,
جی جی
آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ایس ڈی چرن, میرا خیال ہے ان کو شاید نخبت. جی بولیے کچھ چرن صاحب, ان کو آواز نہیں آ رہی, غالباً ہو سکتا ہے کہ ہماری آواز نہ پہنچے, ان کو دوبارہ ملا لیجیے, ہم نے آپ کو ملایا تھا, آپ شاید تھے بھی لائن پہ لیکن اب آپ نہیں ہیں. اچھا مقصود ڈار, محمد رحمان اور کشور زہری صاحبان, ان سب نے پسند کیا آپ کو. اب آپ سے میں کچھ بات کروں گی کہ جو نئی نئی فارمیٹس استعمال ہوئیں, تو آپ کس کس, ایک تو آپ غزل کہتے ہیں, نظم بھی کہتے ہیں, اور کوئی آپ نے خود کوئی نکالی ہو؟
دیکھیے نظم کہیں, غزل کہیں, نعتیں ہم نے بہت کہیں ماشاء اللہ. اچھا سلام کے حوالے سے بڑا کام کیا, اور بالخصوص جو یہ پس منظر ہے کربلا کا, اس کے حوالے سے نظمیں بہت کہیں. اچھا تسلیس ہم نے لکھی اور ماہی یہ لکھے, اس کے علاوہ گیت لکھے, تو مطلب مختلف اصناف ہیں, رباعیات قطعات تعبیر قدیم تبازمائی کی ہے, اور کہیں نہ کہیں مطلب وہ لوگوں نے پسند بھی کیا ہے اس کو, تو یہ مختلف اصناف ہیں ادب کی, اور جس میں لیکن ہاں بالخصوص یہی رہتا ہے کہ جب جس چیز کی ضرورت آپ محسوس زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ مشاعروں میں اکثر و بیش آنا جانا رہا, بہت افسار ہوئے, تو اس میں دوسرے اصناف کی گنجائشیں کم نظر آتی ہیں, تو اس میں نظمیں اور یہ غزلوں کے حوالے سے ہی کام زیادہ ہوا, تو یہ سب چلتا رہا اور ماشاء اللہ ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہو ساری.
اچھا اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں ہمارے, آفتاب شبیر صاحب. جی شبیر صاحب السلام علیکم. شبیر صاحب, آفتاب شبیر جی آفتاب آواز آ رہی ہے؟
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. کہاں سے آواز آ رہی؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟
میں کشمیر سے بول رہا ہوں.
نہیں یعنی کس جگہ؟
اکوپائڈ کشمیر. ہمارا ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ پڑتا ہے اور میں بریز سیکٹر سے ہوں.
اچھا اچھا. بانڈی پورہ سے تو بہت لوگ ہمیں کال بھی کرتے ہیں. جی
پچھلے 10 سال سے ہم یہ پروگرام سنتے آ رہے ہیں میم.
اچھا شکریہ.
ہر کوئی جو بھی شوز آ رہے ہیں ہم کنٹینیو سنتے آ رہے ہیں پر ڈے. مجھے نیند بھی ایسے ہی پڑ جاتی ہے میں سنتے سنتے. تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. میں نے پہلی بار مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے میں وائس آف امریکہ
نہ صرف یہ کہ آپ کی وائس آف امریکہ سے بات ہو رہی ہے بلکہ ایک بہت اچھے شاعر آپ کے ینگ شاعر ہیں جن کے لیے کسی نے لکھا ہے مضمون 21ویں صدی کا سنجیدہ مزاج شاعر. تو طارق قمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کچھ پوچھیں آپ ان سے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو.
میم میں تو اس کو بالکل بہت کم جانتا ہوں میم. تو ہم بہت ہی دور افتادہ علاقے سے بلانگ کر رہے ہیں جہاں پہ ابھی بھی موبائل نیٹورک نہیں ہے. ابھی بھی مطلب لینڈ لائن کی سویدھا بھی نہیں ہے. میں وہاں سے ابھی اس وقت میں سری نگر سٹی میں ہوں. میں سری نگر سٹی سے کال کر رہا ہوں.
اچھا آفتاب میں بلکہ آپ سے چلیے میں ایک سوال پوچھ لیتی ہوں اور وہ بھی میں طارق قمر صاحب کے لحاظ سے پوچھوں گی کہ آپ لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں یعنی آپ اردو رسم الخط پڑھ سکتے ہیں نا؟ کشمیر میں پڑھائی جاتی ہے؟
یس میم. ہماری کوئی جو آپشنل لینگویج ہے جہاں اسٹیٹ کی جموں کشمیر کی وہ اردو ہی ہے میم.
اچھا تو آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے؟
ہاں اردو پڑھنا جانتے ہیں ہم. ہماری آپشنل لینگویج یہی ہے میم.
تو میں اب آپ کی طرف سے یہ سوال پوچھتی ہوں اپنے طارق قمر صاحب سے کیونکہ طارق قمر صاحب میڈیا سے بھی وابستہ ہیں جدید ڈیجیٹل ایج میں زندہ ہیں جانتے ہیں اس کی. تو طارق صاحب کس طرح آپ اپنی شاعری کو ایسے دور افتادہ علاقوں تک پہنچا سکتے ہیں؟
ظاہر ہے کہ دیکھیے بہت معتبر ذریعہ ہے یہ اور میں تو آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے اہم اور بڑے مخصوص پروگرام میں جس کی جو مطلب لسنرز ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کیسے کیسے خوبصورت احساس رکھنے والے لوگوں سے آج میں مکالمہ کر رہا ہوں. میری بات ہو رہی ہے آپ کے تبسم سے تو بہت شکریہ. اور ظاہر ہے کہ دیکھیے جب آپ شعر کہتے ہیں شعر ہی کیا کسی بھی تخلیق سے آپ وابستہ ہوتے ہیں کوئی تخلیق کرتے ہیں آپ کوئی تصنیف کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس سے لوگ محظوظ ہوں اس کو لوگ پسند کریں یا اس پر تنقید کریں یا اس کو سنیں یا اس کا ہمیں رد عمل سامنے آئے. تو ظاہر ہے کہ جس عہد میں جس ایرا میں ہم ساتھ لے رہے ہیں اس حوالے سے بڑا اہم عہد ہے یہ. اور وہ اشعار جو کبھی جن کو سفر کرنے میں مہینوں لگ جاتے تھے کئی سال لگ جاتے تھے اب ود ان 1 منٹ دوسرے ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں ان تمام دور دراز کے مقامات پر پہنچ جاتے ہیں جہاں لوگ شعری شعور رکھتے ہیں سننا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں اپنے ذوق کی تسکین کے سامان مہیا کرنے کی جستجو اور آرزو میں لگے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو بڑا اہم
جی
ہمارے لیے بھی بڑا وسیلہ ہے. تو بہت شکر گزار ہیں آپ کے لیے کہ آپ نے بڑا خوبصورت
آپ کا شکریہ. آپ آئے نہ صرف آئے بلکہ آپ اتنی مطلب آپ کا ایک میں دیکھ مجھے اچھی لگی یہ بات بہت کہ آپ سننے والوں سے یعنی وہ تمام لوگ جو آپ کو سن رہے ہیں آپ نے خود ان سے خود ہی ایک اپنا مکالمہ جاری رکھا ہوا ہے بجائے اس کے کہ آپ میرے واسطے سے بات کریں. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہے سید ادیب راولہ کوٹ سے ان سے بھی بات کرتے ہیں. پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پرومو کے لیے.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں اب آپ کی باری ہے. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان. تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com.
تو سامین پتا آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے طارق قمر صاحب. میں نے کہا چلیے کیا آپ کے ساتھ میں اپنے دوسرے پروگرام کو بھی تھوڑا مشہور کر دوں آپ کے حوالے سے. تو اچھا اب آپ کوئی ایسی چیز مجھے سنائیے ہمیں غزل نظم جو بھی آپ سنانا چاہیں جو آپ کی سب سے پسندیدہ ہو. مطلب بہت مشکل ہے فیصلہ کرنا لیکن چلیے پسندیدہ سب سے پسندیدہ میں سے ایک کوئی چیز سنائیے ہمیں.
ایک میں نظم سناتا ہوں آپ کو. یہاں ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود کو پسند ہوتی ہیں کچھ چیزیں عوام پسند کرتے ہیں کچھ خواب کی پسندیدہ ہوتی ہیں. تو بڑے اس میں بھی مرحلے رہتے ہیں بڑے پہلو رہتے ہیں کیونکہ اچھا مشاعروں کا منظر نامہ بالکل ہی مختلف رہتا ہے. تو کہیں کبھی کبھی لوگ ایسی چیزوں کی فرمائش کرتے ہیں جو خود کو پسند نہیں ہے لیکن ان کے ذوق کی تسکین کے لیے ان کے احترام میں سنانی پڑتی ہیں. کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سنانا چاہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ نہیں دوری. بہرحال ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے جتنے الفاظ میں سب کہے جا چکے. جی جی جتنے الفاظ ہیں سب کہے جا چکے. تو یہ ایک اظہار ہے, میں یہ نظم سناتا ہوں آپ کو, ملاحظہ فرمائیے کہ ایک مدت ہوئی سوچتے سوچتے ایک مدت ہوئی سوچتے سوچتے تم سے کہنا ہے کچھ پر میں کیسے کہوں. آرزو ہے مجھے ایسے الفاظ کی, جستجو ہے مجھے ایسے الفاظ کی جو کسی نے کسی سے کہے ہی نہ.
واہ 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 بہت خوب.
آرزو ہے مجھے ایسے الفاظ کی, جستجو ہے مجھے ایسے الفاظ کی جو کسی نے کسی سے کہے ہی نہ ہو. سوچتا ہوں کہ موجے سبا کے سلوک پاؤں میں کوئی پاجیب بھی ڈال دوں. سوچتا ہوں کہ موجے سبا کے سلوک پاؤں میں کوئی پاجیب بھی ڈال دوں. چاہتا ہوں کہ ان تتلیوں کے پروں میں جھنک باندھ دوں. سرمئی شام کے جیسوں میں بندھی بارشیں کھول دوں, خوشبوئیں کھول دوں. سرمئی شام کے گیسوں میں بندھی بارشیں کھول دوں, خوشبوئیں کھول دوں. پھول کے سرخ ہونٹوں پہ اخشاں رکھوں, خواب کی مانگ میں نور سندور کی کہکشاں کھینچ دوں. پھول کے سرخ ہونٹوں پہ اخشاں رکھوں, خواب کی مانگ میں نور سندور کی کہکشاں کھینچ دوں. ایک تخیل کی بے ربطیوں کو تسلسل کی زنجیر دوں, خواب کو جسم دوں, جسم کو اسم دوں, کوئی تصویر دوں, کوئی تعبیر دوں. اور تصویر کو روبرو رکھ کے ایک حرف توقیر دوں, کیا کہوں یہ کہوں یوں کہوں پر میں کیسے کہوں. جتنے الفاظ تھے سب کہے جا چکے, سب سنے جا چکے. آرزو ہے مجھے ایسے الفاظ کی جو کسی نے کسی سے کہے بھی نہ.
واہ 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 بہت خوب, بہت خوبصورت. اور ایک شعر لکھا ہے, آپ شاعر ہیں تو ظاہر ہے لوگ بھی اس وقت شعر لکھ رہے ہیں. یہ ہے محمد اشفاق کھوکر صاحب, انہوں نے لکھا ہے, ٹھکرا دو اگر کوئی, ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر, عزت سے جو مل جائے وہ قطرہ بھی بہت ہے. بہت اچھے شعر اشفاق صاحب,
بہت اچھا.
ہاں اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا ہے کسی اور کا, لیکن جس کا بھی اچھا ہے.
نہیں
نہیں آپ نہیں, آپ نہیں, اشفاق کھوکر صاحب میں نے کہا کہ انہوں نے اپنا لکھا ہے کسی اور کا. اچھا اس کے علاوہ گلراز نے بڑی ناراضگی سے کہا ہے کہ میرا نام نہیں لیا. تو گلراز آپ نے کچھ لکھا ہی نہیں, اگر آپ اپنا میسج لکھیں تو میں ضرور آپ کا نام پورا لوں گی. عاشق حسین خاص خیلی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, پروگرام یہ ہمیشہ سنتے ہیں باقاعدگی سے. اچھا میں ایک اپنے کالر کو لینا چاہتی ہوں, راولا کوٹ سے ہمارے ساتھ ہیں اور ان کا نام ہے جناب سید ادیب صاحب. تو سید ادیب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
جی
السلام علیکم.
جی جی السلام علیکم, میرا نام سید ادیب حسین شاہ ہے اور اکثر آپ لوگ ہیں مجھے ادیب کہتے ہیں. ادب سے میرا تعلق ہے, میں کالم بھی لکھتا ہوں اور کبھی کبھار
کیا کہنے
بھی کہتا ہوں.
تو شعر سنا دیجیے اس بات پہ, آپ اپنا کوئی ایک شعر سنا دیجیے.
چلو شعر سنا دیتا ہوں. انہیں میں کہا تھا کوئی آنکھوں کا ذکر, تو میں نے لکھا کہ آنکھیں تیری مخمور میں کے پیالے بھرے جیسے, اونٹ تیرے ہو بہو گلاب کے پھول جیسے, اور زلفوں کی رنگت کی کیا بات کروں, زلفوں کی رنگت کی کیا بات کروں, مکئی کے سٹے سے نکلی تازہ بور جیسے.
بہت خوب بہت خوب. چلیے اب آپ کیا پوچھیں گے ہمارے طارق صاحب سے؟
ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت خوشی ہوئی ہے, لکھنؤ والوں سے مجھے بہت پیار ہے, اس لیے کہ ہماری قدیم اردو تہذیب میں لکھنؤ جو ہے وہ سب سے اچھے اردو بولنے والے اور شعر و ادب سے یوں سمجھے کہ یہ بہت بہت ہی بڑا مقام ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا وہ قدیم دور جو ہے اب بھی باقی ہے یا وہاں کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں؟
ویسے
جو وہاں
بہت شکریہ,
مجھے آواز آ گئی ہے سید ادیب حسین صاحب کی. ادیب صاحب پہلے تو آپ کا اس پروگرام میں بہت بہت استقبال, اور لکھنؤ کے لیے بہت خوشگوار تعصب رکھنے کے لیے بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور دیکھیے بڑا اہم سوال ہے آپ کا یہ, اور اس سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا درد کبھی روشنی نے سمجھا نہیں, ہمارا درد کبھی روشنی نے سمجھا نہیں, ہم اپنا درد اندھیروں سے کہہ نہیں پائے. تو دیکھیے جس لکھنؤ کو آپ تلاش کر رہے ہیں یا جس لکھنؤ کے قصے آپ نے سنے ہیں, جس تہذیب, جس ثقافت, جس علم و ادب کی بات آپ کر رہے ہیں لکھنؤ کے تعلق سے, تو وہ شاید کہیں نہ کہیں اب کھوتا جا رہا ہے. مکمل طور پر تو نہیں کھویا ہے, مفقود نہیں ہوا ہے, لیکن وقت کی جو بے رحم لہریں ہیں तो उसने जहाँ ताजमहल को मैला किया है वहाँ लखनऊ की तहजीब को भी कहीं ना कहीं इसने मैला किया है। और अब वो लखनऊ जो वाकई लोगों के अजहान में जिंदा था, किताबों में जिंदा था, हमारे जो अदबी साहित्य थे उसमें जिंदा था, या अमली तौर पर तहजीबें जो साथ नहीं थी लखनऊ के हवाले से, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती जा रही है, दम तोड़ती नजर आती है। सही मंजरनामा तो यही है, बहरहाल कोशिश अभी भी ये की जाती है कि इस शहर की जो दरीना तहजीब है, रिवायतें हैं, कदरें हैं, वो अपनी पूरी आबोताब के साथ जिंदा रहें और अपनी पूरी जिस तरह से इमारतों पर रोगन किया जा रहा है उनको सही सलामत रखने की कोशिश की जा रही है, उसी तरह यहाँ की तहजीब भी खुदा करे बरकरार रह सके। अदीब साहब,
अच्छा तारिक साहब, आप शायद मेरी मदद कर सकेंगे सवाल का जवाब देने में। मुझसे एक दफा किसी ने, मैं खुद भी वैसे देखती हूँ फिल्म, टेलीविजन, ये सब चीजें मुझे पसंद है, लेकिन मुझसे किसी ने एक दफा ये कहा कि हमें एक ट्रेंड नजर आ रहा है आजकल इंडिया के जो प्लेज होते हैं उनमें, वो ये है कि जबान थोड़ी सी बदलती जा रही है। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि वो जबान उस वक्त बदलती है जब वो कोई मुसलमान घराना दिखाते हैं, तो फौरन हर शख्स जो है हम करके बात करने लगता है, हम ये, हालांकि मेरा ख्याल है सिर्फ लखनऊ की खसूसियत है, हम करके बात करने लगता है और बहुत मुश्किल मुश्किल लफ्ज बोलने लगता है, जो कि मुसलमान भी, मैं कई दफ़ा इंडिया गई हूँ और आपके लखनऊ भी जा चुकी हूँ, तो जब मुसलमान मैंने वहाँ नहीं देखा कि हर मुसलमान जो है मुश्किल लफ्ज बोले, तो क्या ये सच है कि ये एक ठप्पा सा है, एक ख्याल है लोगों का कि जो उर्दू है वो बहुत मुश्किल बोली जाती है, लोग आम जिंदगी में भी बहुत ही मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और हम करके बात करते हैं?
देखिए मैं इस ख्याल से मैं इत्तफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि इस जबान का ताल्लुक, पहले तो बता दूं आपको, मैं कहीं ना कहीं ये याद की हुई है कि मजहब से जोड़ दिया गया है इसे, लेकिन इस जबान का ताल्लुक तो मुसलमानों के मखसूस तौर पर है ही नहीं, ये तो सबकी मुश्तरका जबान है। और हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में कुछ गैर मुस्लिम हजरात ऐसे हैं जो वाकई कभी कभी एहसास होता है कि वो हमसे अच्छी उर्दू जानते हैं, हमसे अच्छी उर्दू,
कश्मीर के पंडित जो हैं अगर आप उनसे बात करें, वो इतनी बेहतरीन
कश्मीरी पंडितों की, और हम अभी भी एक हमारे कश्मीरी पंडित जो हैं उनकी सरबराई ही हमें नसीब है, तो अक्सर वेश हम राजेश सेना साहब हैं हमारे चैनल के मतलब बड़े जिम्मेदार अहदे पर फाइज हैं, वो तो जहाँ कहीं उर्दू की मुश्किलात आती है तो हम राजेश साहब से गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि साहब पंडित जी बताइए कि इन अल्फाज को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं या क्या है। तो देखिए ये जो जबान है ये तो मुश्तरका तहजीब का हमारी एक नुमाइंदा तर्जुमान है, तो इसमें तो ये है कि इसको किसी, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही मुश्किल लफ्ज बोलेंगे, हाँ इतना जरूर होता है कि देखिए हिंदुस्तान का जो एक जमीनी पूरा ढांचा है वो इस बार से बड़ा अहम है कि हर 15 किलोमीटर पर 20 किलोमीटर पर लहजे की तब्दीली यहाँ देखते हैं आप, कुछ नए लफ्ज शामिल हो जाते हैं, कुछ लफ्ज गायब हो जाते हैं। अच्छा ये जहाँ तक लखनऊ का ताल्लुक है तो लखनऊ तो जाहिर है कि जबानों अदब के एतबार से, अपने लिसानी रवैयों के एतबार से बड़ा अहम शहर रहा है, तो यहाँ पर अगर कोई उर्दू बोलता है तो वो कोशिश यही करता है कि पूरी उर्दू जो है अपने रचाओ के साथ बोली जाए, अब उन तमाम तर इकदार के साथ बोली जाए, रिवायतों के साथ बोली जाए जो इसका एक खासा रहा है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान का और दूसरी रियासतों का मंजरनामा कदरे मुख्तलिफ है, और कदरे क्या बल्कि बहुत मुख्तलिफ है, तो कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि हाँ जबान बदल रही है, और जो नई नस्ल आई है बिलखसूस बिरादरान वतन के हवाले से जो नई नस्ल आई है वो अब उर्दू की तरफ बहुत राजिब हो रही है, और उर्दू के मुस्तकबिल के ताल्लुक से बड़े खदशे महसूस किए जाते थे, लेकिन अब गुज़िश्ता 4-5 साल में हमने देखा है कि नौजवान नस्ल जो है बिलखसूस हमारे जो दूसरे मजाहब के लोग हैं वो उर्दू की तरफ बहुत तेजी से राजिब हुए हैं और शायरी में एक बड़ा नया सा रुझानात लेकर सामने आ रहे हैं। तो ये जो अमल है या ये जो एक रवैया है ये अपने आप में जबान को जिंदा और ताजिंदा बनाने का एक अमल तसव्वुर किया जा सकता है।
अच्छा एक तो हमारे साथ तौसीफ शौकी हैं, ये भी भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से और असल में आज़ी साहब हैं। पहले तौसीफ शौकी जी, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
जी आप शहनाज़ आप कैसी हो?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके क्या हाल चाल है?
जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ।
तो हमारे मेहमान से पूछिए कुछ आप।
जी 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 बिल्कुल, मेरा सवाल है मेहमान से कि जो आप तो बहुत अच्छे शायर हैं, अभी तो आप प्रोग्राम पे आए हैं कुछ तो कहिए में, तो आपका खैर मकदम इस प्रोग्राम पे
ये क्या कर सकते हैं?
हाँ
मुझे भी आखिरी जुमला समझ में नहीं आया, क्या प्रोग्राम में आया, फिर आपने क्या कहा शौक है?
जी जी पहला मैं अपने सवाल ही पहले पूछता हूँ मैम।
हाँ जी पूछिए प्लीज।
जी मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से, क्या आपको बचपन से ही शौक था शायरी का? یا آپ کے خاندان میں تھا کوئی ایسا کہ آپ کو پھر شوق زیادہ ہوا کہ میں شاعری کروں؟
شوقی انہوں نے بتایا کئی نسلوں سے شعر چلا رہے ہیں, لیکن ہاں یہ ضرور بتائیے آپ ڈاکٹر طارق کہ کیا آپ کو بچپن سے شوق تھا, شروع سے شعر کہتے تھے؟
ہاں شوقی صاحب بہت اچھا سوال کیا ہے اول سوال ہے, اس لیے بھی آپ کا خصوصی طور پر خیر مقدم ہے اس سوال کے لیے. دیکھیے ہوتا کیا ہے نا کہ بہت سی چیزیں ماحول فراہم کرتا ہے, بہت سی چیزیں آپ کی اپنے اندر کی طبیعت ہوتی ہے اس کی روانی فراہم کرتی ہے. تو میں بچپن سے ہی اپنے والد کے پاس بہت بیٹھتا تھا, وہاں پر نشست و برخاست کا سلسلہ مسلسل رہتا تھا, علماء کرام آتے تھے, شعراء حضرات آتے تھے اور مختلف انداز کی محافل برپا ہوتی رہتی تھی. تو وہاں پر بچپن سے بیٹھنا تھا مجھے, اور جب میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے اسی وقت سے کہیں نہ کہیں میرے اندر ایسا لگا کہ ہاں شاعری کہیں سانسیں لے رہی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی بچپن سے مجھے شوق تھا اور اس ماحول نے اس شوق کو جلا بخشی, اور پھر جیسے جیسے شعور بالغ ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاں شعر کہا جا سکتا ہے, شعر سنا جا سکتا ہے اور شعر سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کی جا سکتی ہے.
اور آنکھوں میں دلچسپی کب سے ہوئی؟
اب ظاہر ہے کہ دیکھیے یہ تو شعوری عمل ہے, اب کبھی کبھی یہ شعوری عمل جو
غیر شعوری, تاریخ صاحب غیر شعوری بھی ہے یہ عمل تو.
ہاں کبھی میں نے یہی عرض کیا کہ لیکن یہ ہے کہ وہ ہے کہ ایک شعر میں آپ کو سنا دوں اپنا, کہ پاؤں جب ہو گئے پتھر تو سزا دی اس نے,
پاؤں جب ہو گئے پتھر تو سزا دی اس نے,
پاؤں جب ہو گئے پتھر تو سزا دی اس نے, فیصلہ کرنے میں خود دیر لگا دی اس نے.
واہ 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 بہت خوب.
اور دیکھیے اسی شعر کی توسیع کرتا ہوا ایک شعر میں آپ کی خدمت میں, آپ کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں پیش کر دوں کہ یہ الگ بات کہ وہ میرا خریدار نہیں, یہ الگ بات کہ وہ میرا خریدار نہیں, آ کے بازار کی رونق تو بڑھا دی.
واہ 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 بہت.
تو دیکھیے کہیں نہ کہیں جو جذبے آپ کے اندر ہوتے ہیں وہ سر اٹھاتے ہیں, کبھی وہ ظاہر ہے کہ ایک انداز میں کبھی دوسرے انداز میں, جو آرزوؤں میں کروٹیں بدلتی رہتی ہیں, حسرتوں کا سفر جاری رہتا ہے, تو یہ سب چیزیں انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہتی ہیں. شناخت صاحب
اچھا سردار صدیر احمد صاحب اور شعیب حسن نہالے کا ان دونوں نے خوش آمدید کہا ہے آپ کو, پسند کیا ہے پروگرام
کو. بہت شکریہ بہت شکریہ.
ہمارے ایک سننے والے نے پیچھے لکھا تھا کہ وائس آف امریکہ کی بڑی محبت سے کرتے ہوئے کہ وائس آف امریکہ نہیں ہے وائس آف پاکستان ہے, تو بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس ریڈیو کو اتنا اپنا سمجھتے ہیں, لیکن ہم اپنے تمام جگہ کے سامعین ہمارے ایسا ہی محسوس کرتے ہیں. تو بہت شکریہ جنہوں نے, میں ان کا نام پہلے لے چکی ہوں لیکن اب مجھے یاد نہیں کہ کس نے لکھا تھا. اچھا اسلم نیازی صاحب, آپ کی جو ہے طارق آپ کے کلام نے کافی لوگوں کو تحریک دی ہے. اسلم نیازی صاحب میاں والی سے ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی کچھ شعر سنانا چاہتے ہیں. نیازی صاحب کا بڑا اچھا ذوق ہے. جی نیازی صاحب.
السلام علیکم شہناز سینا.
وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ نیازی صاحب؟
جی کیسے ہیں آپ؟ بہت لمبی غیرحاضری کے بعد حاضر ہوں.
ہاں بالکل
عدالت کے بعد.
بالکل
ماشاء اللہ ٹھیک ہوں آپ؟
اچھا اچھا.
طارق احمد صاحب کو بہت زیادہ سلام و آداب.
بہت شکریہ.
مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1971 میں میں فیض احمد فیض صاحب اللہ انہیں غریب کے رحمت کرے ان کا شاگرد رہا ہوں تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر. تو ان سے ہم جی ان کا جو کلام ہوتا تھا, جو نئے نئے کلام لکھتے تھے وہ, تو ان سے ہم فرمائش کرتے تھے اور وہ بہت ہی دھیمے لہجے میں کہتے تھے. اور شہناز بینا نے جیسے مجھے حکم دیا ہے تو میں ان کے دو شعر سناتا ہوں کہ رات کیوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی, جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے, جیسے صحراؤں میں کولے سے چلے باد نسیم,
جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. آپ کو پتہ ہے میرے بھی بہت ہی پسندیدہ شاعر ہیں فیض صاحب. کوئی اچھی سی ایک بات ان کی شخصیت کی بتائیے, کون سی بہت پیاری چیز تھی؟ ویسے ان کی پوری شخصیت بہت پیاری تھی نیازی صاحب, لیکن جو آپ شاگردوں کو بہت اچھی لگتی تھی.
بہت بہت بہترین انسان تھے جناب, اور بہت ہی دھیمی لہجے میں جناب علی بالکل ہونٹوں کو ہلکا سا جو ہے نا وہ ہلاتے تھے, اور مطلب بات زیادہ مطلب تند و تیز لہجہ عمران خان کی طرح نہیں تھے جیسے الیکشن سے پہلے ان کا تھا. تو وہ
یعنی عمران خان کہاں سے آ گئے اس میں شاعری کی بات کرتے کرتے؟
نہیں اس میں یہ آ گیا نا کہ وہ بہت تند و تیز تھے نا, لیکن پھر وہ ہارون رشید کے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جب
اچھا چلیے میرا خیال ہے پالیٹکس کو جانے دیجیے. پالیٹکس نہیں پالیٹکس کو چھوڑ دیجیے, پالیٹکس کی بات جانے دیں, آپ تو شعر کی بات کیجیے, نرم لہجے ہی کی بات کیجیے اس وقت آپ. تو کیونکہ سیاست اور شاعری دو مختلف چیزیں ہیں, ہم ان دو لہجوں کو ملا نہیں سکتے آپس میں, اس کی ضرورت ہوتی ہے سیاست میں کئی بار. اچھا, ساگر دین محمد بلو صاحب ساگر سے, اور گلراز صاحب نے ایک وہ بات پوچھی ہے, راز کی بات جو اب تک ہم نے پوچھنا بھول گئے تھے, اور بہت ضروری بات ہے, آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟
میرے استاد ڈاکٹر نسیم الظفر صاحب ہیں. ڈاکٹر نسیم الظفر صاحب سنبھل کے ہی رہنے والے ہیں, بڑے کونہ بخش شاعر ہیں, بڑے مخلص انسان ہیں, اور ان کی بڑے کرم فرمائیاں, بڑے احسانات میرے ساتھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب میں نے شیریں سفر شروع کیا تھا تو ان کی بارگاہ میں ہی مجھے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. بلکہ میں یہاں پر یہ بھی واضح کر دوں کہ میرے والد محترم اس وقت حیات تھے, تو ان کی بھی خواہش یہی تھی کہ اگر شاعری میں کہیں اصلاح کا سفر شروع کیا جائے تو ڈاکٹر نسیم الظفر صاحب کے سامنے بیٹھ کر ہی, ان کی بارگاہ میں ان کے قدموں میں بیٹھ کے گانوے قلم سفر طے کیا جائے. بہرحال تو وہ ڈاکٹر نسیم الظفر باغری صاحب ابھی ماشاء اللہ ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں, تو وہی میرے استاد ہیں.
چلیے اپنے استاد کا ایک شعر سنا دیجیے آپ ہمیں.
ہاں دیکھیے, میں ایک شعر ان کا سناتا ہوں آپ کو, کہ انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ سلام کے حوالے سے, غزل کے حوالے سے, نظموں کے حوالے سے بڑے کام کیے ہیں. تو ایک شعر ان کا ہے کہ اسے دلاسا دیا بھی تو ایک دریا کا, اسے دلاسا دیا بھی تو ایک دریا کا, جو پیاس ساتوں سمندر سمیٹے بیٹھی.
واہ واہ واہ, بہت خوبصورت.
تو وہ جی
بہت خوب.
اچھا, بہرحال جی,
تو کیا مطلب جب اپنے استاد کی آپ کی شخصیت پہ تو اثر ہوگا ظاہر ہے, لیکن آپ کی شاعری پہ کچھ اثر ہے ان کا؟
ہاں بالکل. دیکھیے, جب آپ کسی سے باقاعدہ اصلاح لیتے ہیں اور کسی کے نظریات سے اتفاق رکھتے ہیں تبھی اس کو استاد تسلیم کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہماری شخصیت پر ان کی شخصیت کا اثر پڑتا ہے. کہیں نہ کہیں ان کے جو رجحانات ہوتے ہیں, فکری رجحانات, جو ان کے خیالات ہوتے ہیں, وہ ہمیں متاثر کرتے ہیں, تبھی یہ سفر جاری بھی رہتا ہے. ورنہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت لمبا سفر یہ جاری بھی نہیں رکھ سکتے ہیں, اسی وقت تک یہ تمام سلسلے جاری رہتے ہیں. جب کہیں نہ کہیں آپ اتفاق کرتے رہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ واقعی قابل قدر ہے یا اس سفر کو جاری رکھنا چاہیے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ میرے ساتھ ہے, اور خدا کرے کہ یہ آئندہ بھی جاری رہے, اللہ کرے.
محمد خان اچکزئی نے آپ کی گفتگو کو داد دیا شعر کی طرح, واہ واہ سبحان اللہ کہہ کے, تو یہ ان کی داد ہے محمد خان اچکزئی.
بہت بہت شکریہ.
طارق قمر صاحب, میں یہ سوچ رہی تھی, اب ایک راز کی بات آپ کو بتا دوں, جب میری آپ سے پہلی بات ہوئی, پہلی دفعہ میری بات ہوئی تھی آپ سے آج, مجھے لگ رہا تھا کہ طارق صاحب کافی کم گو ہیں اور ذرا مشکل ہوگی پروگرام میں, پتہ لگا طارق صاحب تو کافی باتونی ہیں, اور یہ بہت مجھے خوشی ہے کہ آپ ایسے ہیں, نہ صرف باتونی ہیں بلکہ آپ کو اختصار سے بات کہنے کا
شرف بھی ہے. اور دیکھیے, میں یہ اکثر و بیش لوگ اس خیال کا اظہار کرتے ہیں. ایک دفعہ میں مقصد میں مشاعرے میں تھا, عالمی مشاعرہ تھا, پاکستان کے بھی بڑے معتبر شعرا اس میں تشریف لائے تھے, تو اس میں امجد صاحب بھی تھے, عطاء اللہ قاسمی صاحب بھی تھے, اور دیگر شعرا بھی تھے پاکستان کے. تو اس وقت تقریباً 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں, اور اس کی نظامت محترم پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب کر رہے تھے. جو ڈائز پر جب میں پہنچا تھا تو سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اس بچے کے مشاعرے میں کیا ضرورت تھی, آخر اس عالمی مشاعرے میں اس کم عمر بچے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے, اس کو کس نے مدعو کر لیا ہے. لیکن ہوتا ہے نا کہ آدمی اپنے گفتگو میں پوشیدہ ہوتا ہے, تو جس وقت بہرحال میں نے کلام پیش کیا اپنا ٹوٹا پھوٹا کلام, تو اس وقت اتنی پذیرائی ہوئی کہ سب لوگ باقاعدہ طور پر, پھر اگلے دن مجھے ایک نشست وہاں پر منعقد کی گئی بالخصوص, اور اس میں کہا نہیں صاحب طارق صاحب اس میں شریک ہوں گے بالخصوص. تو اس میں ہوتا ہے کبھی کبھی جب آپ سے پہلی مرتبہ ہم گفتگو کرتے ہیں.
مگر مجھے ایسا خیال نہیں تھا کہ آپ کی علمیت پہ بھی شبہ نہیں تھا, کیونکہ میں پہلے اپنا ہوم ورک بہت کرتی ہوں, پڑھتی ہوں ساری چیزیں, تو شعر تو بہت, لیکن میرا خیال تھا کہ شاید آپ بولتے کم ہیں, تو مجھے خوشی ہے کہ آپ نہ صرف بولتے ہیں بلکہ بہت اچھا بولتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے.
بہت شکریہ.
تو آپ سے اتنی ساری باتیں ہو گئیں, ایک چھوٹا سا میسج ہے, جالوانی صاحب نے خوزدار سے کچھ پیغام لکھا ہے, بلوچستان میں بدعنوانی کے بارے میں, خوزدار میں کرپشن کے بارے میں. آپ ایسا کریں جالوانی صاحب, یہ پروگرام تو اس کے لیے نہیں ہے, لیکن میری کہانی میں اگر آپ یہ کہانی لکھ بھیجیں مجھے تو میں ضرور آپ کی کہانی نشر کروں گی, لیکن یہ کہ حقائق کے ساتھ. تو چلیے, میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں طارق قمر صاحب, اور
بہت نوازش آپ کی, میں خود بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی, اور بالخصوص ان تمام سامعین کا کہ جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی, اور یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ وائس آف امریکہ کا جو پروگرام ہے بالخصوص ادبی پروگرام, تو اس کو مزید وسعت دینے کے لیے لوگ ہمیشہ اس میں شریک ہوتے رہیں, اور جو کچھ بھی میرا تعاون ہو مجھے بھی آپ نے فرما دیجیے.
چلیے بہت شکریہ, خدا حافظ آپ کو کہتی ہوں. اور سامعین اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے شہناز عزیز کو, نخبت کو اور جان ڈرائیڈن کو. آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ کا حق تسلیم, خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. بیرونی ملکوں میں مقیم پاکستانیوں کے ووٹنگ کے حق کا مطالبہ بہت پرانا ہے, اور اس کے حق اور مخالفت میں بھی بہت سے دلائل دیے جاتے ہیں. کچھ عرصہ قبل پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس مسئلے کے حل کی جانب پیش رفت کی, اور نادرا نے الیکٹرانک ووٹنگ سے متعلق ایک سافٹ ویئر تیار کیا. اس کی جانچ پرکھ کے لیے قائم کی جانے والی ٹاسک فورس نے اپنی رپورٹ میں الیکٹرانک ووٹنگ کی رازداری اور شفافیت سے متعلق سنجیدہ سوال اٹھائے, اور یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اس سے ووٹوں کی خرید و فروخت شروع ہو سکتی ہے. تاہم سپریم کورٹ نے اسے آئندہ انتخابات میں آزمائشی طور پر آزمانے کے لیے کہا ہے, جس کی گنتی کو اندرون ملک ووٹوں کی گنتی سے الگ رکھا جائے گا, اور الیکٹرانک ووٹ قانونی تقاضوں پر پورے اترے تو انہیں گنتی میں شمار کر لیا جائے گا. کئی پاکستانی امریکی تجزیہ کار الیکٹرانک ووٹنگ اور بیرون ملک ووٹنگ کے حق پر گہری نظر رکھے ہیں. سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیے جانے کے فیصلے پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ اس بارے میں نیو یارک میں ایک معروف صحافی اور روزنامہ نوائے وقت کی ایڈیٹوریل کالم نگار طیبہ زیاد چیمہ نے کہا,
یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کیونکہ میں خود بھی پاکستانی صحافی ہونے کے ناطے میں نے یہاں سے امریکہ سے بہت سٹرگل کیے, بہت کالمز لکھے, بہت ٹاک, اور یہی کہا کہ اگر یہ ووٹ کا حق پہلے مل جاتا تو پہلی حکومت کو بھی شکایت نہ رہتی دھاندلی کی, اور اب عمران خان کے وقت بالکل ہی یہ اگر ووٹ کا حق مل چکا ہوتا تو یہ جو منگ تنگ کے ووٹوں سے وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں اس تکلیف سے بھی بچ جاتے. تو اب یہ ووٹ کا جو حق مل گیا یہ ضمنی الیکشن میں بہت مثبت کردار ادا کرے گا, اور ہم لوگ بہت خوش ہیں.
لیکن ہیوسٹن کے ایک اٹرنی ظفر طاہر کا رد عمل مختلف تھا.
میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں رہ کے امریکی بن کے امریکی چیزوں میں حصہ لے کے امریکی انتخابات میں حصہ لے کے امریکی سیاست میں حصہ لے کے ہم زیادہ خدمت کر سکتے ہیں اپنے ان ممالک کی جہاں سے ہم آئے ہیں. میں پرسنلی اوورسیز, چاہے وہ عراقی ہوں, چاہے وہ اوورسیز لیبنیز ہوں یا اوورسیز پاکستانی ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ صرف اسی ملک میں دینے چاہیے جہاں پہ آپ کے شہری. اگر کوئی ایسا سسٹم ہو کہ اوورسیز پاکستانی کی مخصوص نشستیں ہوں جن پہ آپ ایسے لوگ الیکٹ کر سکیں جو پاکستان جا کے ریپرزینٹ کریں اوورسیز پاکستانیز کو یا امریکن مسلمز کو, تو میں اس کے حق میں ہوں.
یونائیٹڈ مسلم کونسل میری لینڈ کے صدر اور کمشنر میری لینڈ ہائر ایجوکیشن کمیشن رضوان صدیقی نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا, اور اسے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک خوش آئند اقدام قرار دیا.
یہ اصل میں بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے. وی بین ویٹنگ فار دس فار لاسٹ 70 ایئرز اور ہم لوگ بہت خوش ہیں. سو دس ول ٹیک اس اے لانگ وے, ایٹ لیسٹ ہماری تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا سے ہو جائے گی ان ڈیسیژن میکنگ. پاکستان میں جو کرپشن اور دوسری چیزوں کا رواج تھا, تو آئی تھنک وی ول ہیو سم تھنگ ٹو پلے دیئر. سو آئی ایم ویری ہیپی وتھ دس تھنگ, اینڈ آئی تھنک آور کمیونٹی از ویری ہیپی وتھ دس.
اور ہیوسٹن کے ایک سیاسی تجزیہ کار اور کالم نگار مسعود عبدالی کا کہنا تھا کہ بیرون ملک آباد پاکستانیوں کو صرف اس صورت میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا جانا چاہیے اگر وہ پاکستان میں ٹیکس ریٹرنز فائل کریں, چاہے وہ زیرو ریٹرن ہی کیوں نہ ہو. اور انہوں نے اس فیصلے پر اپنے کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا.
میں سمجھتا ہوں ایک اور بہت اہم بات, وہ ہیکنگ ہی ہے. ابھی دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں جو 2016 کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں روسی مداخلت جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے, اور اس کی تحقیقات ہو رہی ہے آج تک, یعنی 2 سال ہو گئے اس کی تحقیقات ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس جیسے ملک میں جس کی جو اتنا مضبوط ہے, جس کی سائبر سیکورٹی اتنی سخت ہے, وہاں پر اگر ہیکنگ ہو سکتی ہے تو پاکستان میں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. پاکستان میں تو پھر یہ ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ سارے نتائج بدل جائیں, اور نتائج نہ بھی بدلے تو کم از کم ہارنے والے امیدوار کے لیے ایک عذرداری داخل کرنے کا طریقہ آ جائے گا. وہ کہے گا کہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن بیلٹنگ غلط. اب اس کو کیسے پروف کرے گا کہ غلط ہے, کیسے پروف کرے گا صحیح ہے, تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے. جو دوسری بات مجھے نظر آتی ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ بیرون ملک مختلف لابیز ہیں, اب ظاہر کہ یعنی ہندوستانی لابی ہے یہاں پر پاکستان کے خلاف کام کرنے والی، اور لابی ایک لابی ہے جو پاکستان میں مطلب جوہری ہتھیار کے خلاف ہے، لوگ ہیں جو پاکستانی فوج کے خلاف ہیں، آئی ایس آئی کے کردار کو پسند نہیں کرتے، تو مجھے لگا کہ وہ لابی جو ہے اثر انداز ہو سکتی ہے یہاں کے ووٹرز پہ. پھر اس کے علاوہ جو یہاں بہت سے لوگ ہیں، بہت سے پاکستانی مقامی سیاست میں بڑے سرگرم ہیں، مختلف قسم کے تھنک ٹینکس ہیں اس میں ہیں یہ، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے مفادات ہیں، تو پھر ایسا ہوگا کہ یہ مفادات جو ہیں اس کا اثر پاکستان بھی الیکشن میں پڑے گا. مثلاً اگر جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کا مفاد افغانستان کے مسئلے پہ ہے یہ کہ بھائی وہ کسی طرح پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کے لیے طالبان پہ دباؤ ڈالے، تو پھر یہ ہو کہ وہ لابی کی شکل میں یہ دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں پاکستان میں ووٹ کی شکل میں. اس لیے میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ جن کے مفادات پاکستان کے مفاد سے متصادم ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے یہ بھی قواعد لگتی ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا کہ مخصوص لابی کے لوگ، مخصوص مفادات کے لوگ اس میں ووٹ نہیں ڈالیں گے.
یہ تھی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹ کے حق پر پاکستانی امریکیوں کے رد عمل پر مبنی رپورٹ. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ.